بسم الله الرحمن الرحيم. فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. میری امت کا جو فرد بھی نماز کو پا لے وے تو اس کو چاہیے کہ نماز کو پڑھ لے وے. یعنی نماز کا وقت آ گیا, مسجد یا عبادت خانہ نہیں ہے, تو جہاں کہیں بھی ہے وہ نماز کو ادا کر لے وے. نماز کا وقت آ گیا اور پانی نہیں ہے تو مٹی کے ذریعے تیمم کر کے نماز کو پڑھ لے وے. اور میرے لیے غنیمت کے مال کو حلال کیا گیا اور مجھ سے پہلے کسی کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا, یعنی پچھلے زمانے کے اندر جب غنیمت کا مال حاصل ہوتا تھا تو اس کے دو حصے کر دیے جاتے تھے. ایک حصہ جانوروں کا, جانور جو ہوتے تھے یہ قتال میں شریک ہونے والوں کے درمیان میں تقسیم کر دیے جاتے تھے. نبی کو ان جانوروں کے اندر کوئی حصہ دیا نہیں جاتا تھا, اور جانور کے علاوہ جو مال ہوتا تھا غنیمت کا اس کو لے جا کر کے آبادی کے باہر ایک جگہ جمع کر دیتے تھے. آسمان سے ایک سفید رنگ کی آگ آتی تھی اور وہ آگ آ کر کے اس مال کو جلا دیتی تھی. اور آگ آ کر کے مال کا جلانا یہ اس بات کی دلیل ہوتی تھی کہ قتال اللہ کی بارگاہ کے اندر مقبول ہو گیا, اس بات کی دلیل ہوتی تھی. اور مجھ کو شفاعت کا مقام دیا گیا, مطلب شفاعت عامہ, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حساب کتاب شروع کرائیں گے. پھر ایک خصوصیت یہ کہ عام متن پچھلے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام خاص طور پر اپنی اپنی قوموں کی طرف مبعوث ہوتے تھے. پچھلے نبیوں کی نبوت علاقائی, زمانی, قومی ہوا کرتی تھی کہ یہ نبی اس علاقے کے لیے, یہ نبی اس زمانے کے لیے, یہ نبی اس قوم کے لیے. لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھ کو عام لوگوں کے لیے رسول بنا کر کے بھیجا. الناس عام طور پر انسان کے لیے بولا جاتا ہے, حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جنات کے لیے بھی نبی بنایا تھا. تو باشرہ نے اس حدیث کا مطلب یہ بیان کیا کہ جب تک حضور کو وحی سے یہ بتلایا نہیں گیا تھا کہ آپ کی نبوت جناتوں کے لیے بھی ہے, اس زمانے کے اندر یہ بات حضور نے ارشاد فرمائی. اب یوں کہا جائے گا کہ رسول الثقلین, ثقلین یعنی انسان اور جنات, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنات اور انسان دونوں کے لیے اللہ کی طرف سے نبی بنائے گئے. جی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الانبياء بسكين وعبيد جوامع الكريم وتشد الرعب وقله الغنائم وجعلت الى المسجد طهورا وارسل الى النقاط كافه وخدمه للنبي الاول مسلم رحمه الله تعالى.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر چھ چیزوں کے ذریعے فضیلت دی گئی. لگتا ایسا ہے کہ پہلے وحی میں پانچ چیزوں میں فضیلت بیان کی گئی، پھر آگے وہی آئی اور چھ چیزوں میں فضیلت کو بیان کیا گیا. دوسرا احتمال یہ بھی ہے کہ سابقہ حضرت جابر والی روایت میں انہوں نے چھٹی بات کو چھوڑ دیا ہو، بھول گئے ہو، اس لیے وہاں پانچویں بات کا تذکرہ ہوا. تیسرا احتمال یہ ہے کہ زائد عدد کم عدد کے منافی نہیں ہوا کرتا ہے. جیسے کہا جائے گا کہ بھائی دس مہمان آ رہے ہیں تو پانچ تو بدرجہ اولا آ رہے، چونکہ پانچ دس میں شامل ہی ہے. نمبر چھ، روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ پانچ ہو یا چھ ہو، کثرت فضائل مراد ہے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل مناقب بے شمار ہے. اب کسی موقع پر یہ بیان کیا گیا، کسی موقع پر وہ بیان کیا گیا، جیسا موقع ایسا محل بیان کیا گیا. اب یہاں پہلی چیز بتلائی گئی، اوتی تو جوامع الکلم، مجھے اللہ کی طرف سے جوامع الکلم دیے گئے، یعنی کثیر کلمات کے ذریعے جو مضمون بیان کیا جا سکتا ہے وہ مضمون میں تھوڑی سی عبارت کے ذریعے سے بیان کر دیتا ہوں. یہ ہے جوامع الکلم کا مطلب، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے چھوٹے کلمات ایسے ہوتے تھے کہ اس کے اندر معانی کا سمندر ہوتا تھا. کفا بالمرء کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنیه انما الاعمال بالنیات. دیکھو چھوٹے چھوٹے جملے ہیں حدیث پاک کے، لیکن اس کے اندر معانی اور علوم کا سمندر ہے، اس کو کہتے ہیں جوامع الکلم. بعض حضرات نے جوامع الکلم سے قرآن کو مراد لیا ہے، کہ قرآن کے چند الفاظ کے اندر علوم اور معانی کا سمندر سمیٹ لیا گیا ہے. اسی لیے دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے سے آج تک تفسیر ہوتی ہوئی چلی آ رہی ہے، لیکن علوم تفسیر کبھی ختم ہوتے نہیں ہیں. باقی چیزیں تو اوپر والی روایت میں گزری، آگے ایک نئی تعبیر آئی ہے، وہ ارسلت الی الخلق کافتا، مجھے تمام مخلوق کے لیے نبی بنا کر کے، رسول بنا کر کے بھیجا گیا. یہ ہر اعتبار سے عموم ہے، کافتا ہر اعتبار سے عموم، یعنی زمانہ، مکان، علاقہ، ہر ایک اعتبار سے مجھے نبی عام بنا کر قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث فرمایا. اور ایسی عمومیت رسالت کسی اور نبی کو نصیب نہیں ہوئی، اور میرے اوپر اللہ نے نبیوں کے سلسلے کو ختم فرمایا. جی صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ جو نصرت بالرعب کا لفظ متعدد روایتوں میں آ رہا ہے، اس کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا گیا کہ دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں اللہ نے رعب کے ذریعے سے میری مدد فرمائی. یعنی دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی امتوں پر، اپنے لوگوں کے اوپر اتنا رعب نہیں تھا جتنا رعب اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا. یہ بھی ایک مطلب ہے. پھر آگے حضور نے اپنا خواب بیان کیا کہ ایک دن میں سو رہا تھا تو میں نے خواب کے اندر یہ دیکھا کہ زمین کے خزانوں کی چابیاں مجھے دے دی گئی اور وہ میرے ہاتھ میں رکھ دی گئی. کیا مطلب زمین کے خزانے اور اس کی چابیاں؟ مراد ہے آپ کی امت مشرق اور مغرب کے شہروں کو، علاقوں کو، ملکوں کو فتح کریں گے، اور وہاں پر جو خزانے ہیں उसको हासिल करेंगे। दूसरा मतलब, मशरिक और मगरिब के मुल्कों को फतह करके वहाँ की ज़मीनों में जो ख़जाने हैं कुदरती मदफून, उन ख़जानों को बरामद करके हासिल करेंगे। जी
وعن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله زواني الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زيني منها
ملكها
وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زيني منها معطف كنزيت الأحمر والأبيض وإني سأدعي لأمتي أن لا يملكها بسنة عامة وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم فإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك وإني أعطيتك
لأمتك
وإني أعطيتك لأمتك أن أهلكهم بسنة عامة وأن لا أصنف عليهم عدوا سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم من جهد بعضا فيسبي بعضهم بعضا رواه مسلم رحمه الله تعالى.
حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی نے میرے لیے زمین کو سمیٹ لیا، جمع کر لیا، سمیٹ لیا، اللہ تعالی نے میرے لیے زمین کو، یعنی پوری زمین سمیٹ کر حضور کے سامنے کر دی اور حضور نے پوری زمین کا مشاہدہ فرمایا، تو میں نے زمین کے مشرق اور مغرب کو دیکھا، پوری دنیا کے مشرق مغرب کو میں نے دیکھا یعنی پورا عالم دیکھا، اور یقیناً میری امت ان ملکوں اور حکومتوں کو پہنچے گی جو زمین میرے لیے سمیٹ کر دکھائی گئی، یعنی دنیا کی جو زمین مجھے سمیٹ کر کے دکھائی گئی میری امت وہاں تک پہنچے گی، یعنی میری امت فتح کرتے 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 ہر جگہ پر پہنچے گی، یا میرا دین ہر جگہ کے اوپر پہنچے گا، توحید رسالت ہر جگہ کے اوپر اللہ تعالیٰ پہنچائیں گے، اور مجھ کو دو طریقے کے خزانے دیے گئے، لال اور سفید۔ لال خزانے سے مراد ہے کسرا بادشاہ کے خزانے، چونکہ کسرا بادشاہ کے خزانوں میں سونا بہت تھا اور سونے کا رنگ لال ہوا کرتا ہے، اسی لیے جو ہے لال سے مراد کسرا، اور سفید سے مراد ہے قیصر روم کے خزانے، چونکہ قیصر کے خزانے کے اندر چاندی کی چیزیں زیادہ تھیں، تو گویا کہ دنیا کی اس زمانے کی جو دو بڑی عظیم سلطنت تھی، قیصر روم اور کسرائے فارس، دونوں کے خزانے اللہ تعالیٰ میری امت کو عطا کریں گے۔ اور بعض حضرات نے احمر سے مراد لیا ہے ملک شام کو، چونکہ شامیوں کے رنگ لال اس وجہ سے، اور ابیض سے مراد لیا ہے فارس کو، چونکہ فارس کے لوگوں کے رنگ سفید، تو گویا کہ فارس اور شام دونوں علاقوں کو اللہ تعالیٰ میری امت کو عطا فرمائیں گے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ میں نے میرے رب سے میری امت کے لیے سوال کیا، یعنی دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو قحط سالی میں پورے طور پر ہلاک نہ کر دے وے، بسنتن عامتن، یہ لفظ قحط سالی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور عام متن یعنی تمام کے تمام کو، میری امت کے ہر ہر فرد کو اللہ تعالیٰ قحط سالی میں ہلاک نہ کر دے وے، یہ میں نے دعا مانگی، یعنی امت بھوکی پیاسی نہ مر جاوے۔ دوسری دعا کیا مانگی؟ یہ کہ ان کے اوپر دشمن مسلط ہوئے ان کی جانوں کے علاوہ، یعنی غیر مسلم، ان کے اوپر دشمن مسلط ہوئے ان کی جانوں کے علاوہ، یعنی غیر مسلم، جو ان کے بیضا کو مباح کر دے وے، جو ان کے بیضا کو مباح کر دے وے، یعنی کوئی غیر مسلم حکومت، کوئی غیر مسلم طاقت میری امت کے اوپر غالب آ جاوے، और गालिब आकर के उनकी इज्तिमाई ताकत को तोड़ फोड़ के ख़त्म कर देवे, ऐसा न होवे, ऐसी मैंने अल्लाह से दुआ की कि गैर मुस्लिमों की हुकूमत, गैर मुस्लिमों की ताकत मेरी उम्मत के ऊपर मुसल्लत होकर के उनकी मिल्लत को, उनके दीन को तबाह बर्बाद न कर देवे। ये दुआ मैंने अल्लाह ताला से मांगी और अल्लाह ताला ने मेरी वो दुआ कबूल फरमाई। असल में बैदतुद्दार अरबी में कहते हैं घर के दरमियानी हिस्से को, गोया के उम्मत का दरमियानी इज्तिमाई निज़ाम। मुसलमानों का जो इज्तिमाई निज़ाम है दीन का, मुसलमानों की जो है मिल्लत का, दीन इस्लाम का, वो इज्तिमाई निज़ाम मुराद है। और बास कहते हैं कि अगर कोई आदमी अंडा तोड़ देवे तो अंदर जो है बच्चा हो सकता है वो मर जाएगा, बच्चा नहीं है कच्चा है तो गीज़ा होगी, अंडा फ्राई अंडा आमलेट तो गीज़ाइयत बर्बाद हो जाएगी। गोया के अंडा तबाह हो जावे यानी उम्मत की नस्ल और उम्मत की कुव्वत तबाह हो जावे, इससे अल्लाह आप मेरी उम्मत की हिफाजत फरमाइए। यानी गैर मुस्लिम गालिब आकर के मेरी उम्मत की नस्ल को, मेरी उम्मत की कुव्वत को बर्बाद न कर देवे। फिर अल्लाह ताला ने जवाब में क्या इरशाद फरमाया, और मेरे रब ने मेरी दुआ के जवाब में यूं फरमाया, ए मोहम्मद, फयस्तबीह के माने मबाह करना, मबाह करना यानी हलाक और बर्बाद करने को सही समझना, हलाक बर्बाद करने को जायज और मबाहुद्दम समझना, ये लफ्ज आता है ना मबाहुद्दम, यानी इसकी जान मारने का तुम्हें जवाज है, तुम खत्म कर सकते हो उसको, ये लफ्ज है। और मेरे रब ने मुझे दुआ की कबूलियत के जवाब में कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने जो कजा व कदर लिख दी है वो कभी रद्द नहीं हुआ करती, मैंने आपकी दुआ आपकी उम्मत के लिए ये कबूल करके दे दी कि उम्मत आम कहत साली में हलाक नहीं होगी। हुजूर की ये दुआ कबूल, उम्मत उमूमी कहत के अंदर हलाक नहीं होगी। और ये दुआ भी कबूल कि उनके ऊपर कोई दुश्मन मुसल्लत नहीं होगा जो उनके बैजा को मबाह करार देवे, उनकी जान माल मिल्लत को मबाह करार देकर हलाक करे, ऐसे कोई दुश्मन को अल्लाह मुसल्लत नहीं करेंगे। सिवा अनफुसिहिम, सिवाय के उनकी जात के, उनकी जात के सिवा का मतलब क्या कि मुसलमान आपस के अंदर लड़ लड़ के बर्बाद होंगे, सिवा अनफुसिहिम उनकी अपनी जात, यानी मुसलमानों की अपनी जात, ये आपस में लड़ेंगे, आपस में जंग और कत्लो किताल करेंगे। और अगर उनके ऊपर जमा हो जावे बाहर का दुश्मन, और अगर उनके ऊपर अलैहिम उनके खिलाफ जमा हो जाए बाहर का दुश्मन पूरी दुनिया के किनारों से, अगरचे जमा हो जाए, अगरचे जमा हो जाए उनके ऊपर दुश्मन पूरी दुनिया के किनारों से, यानी सारी दुनिया के दुश्मनान दीन मुत्तहिद हो जाए, तो भी नबी की उम्मत को हलाक और बर्बाद नहीं कर सकते, जैसे इस वक्त मुशाहदा हो रहा है। लेकिन अल्लाह ने उम्मत की हिफाजत कर रखी है, यहां तक के बाज उनके बाज को हलाक करेंगे, बाज उनके बाज को हलाक करेंगे, यानी मुसलमान मुसलमानों से जंग करेंगे, मुसलमान मुसलमानों से लड़ेंगे, मुसलमान मुसलमान को मारेंगे और आपस में एक दूसरे को कैदी बनाएंगे। तो तीन में से दो दुआ कबूल, एक दुआ कबूल नहीं हुई। जी
सिंतैनी سألت ربي أن لا يهلك أمتي بالسيف فأعطانيها وسألت أن لا يهلك أمتي بالغضب فأعطانيها وسألت أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها رواه مسلم رحمه الله تعالى.
حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا بنو معاویہ کی مسجد سے. یہ انصار کے ایک قبیلے کا نام ہے, بنو معاویہ مدینہ میں. ان کی مسجد سے حضور کا گزر ہوا تو حضور اس مسجد میں داخل ہوئے اور دو رکعت نماز پڑھی. ہو سکتا ہے کسی فرض نماز کا وقت ہو یا ایک نفل نماز پڑھی. وَصَلَّيْنَا مَعَهُ, ہم نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی. حضور نے نماز سے فارغ ہو کر اپنے رب کی بارگاہ میں لمبی دعا فرمائی. پھر دعا سے فارغ ہوئے, انصرفا, دعا سے فارغ ہو گئے تو ارشاد فرمایا, آج میں نے میرے رب سے تین چیزیں مانگی تھی, دو چیزیں مجھے عطا کی اور ایک چیز مجھے اللہ نے نہیں عطا فرمائی. اب ایک چیز وہ تو وہی ہے جو پچھلی روایت میں, دوسری چیز کیا, وَسَأَلْتُهُ, میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا تھا کہ میری امت کو پانی یا سیلاب میں غرق کر کے ہلاک نہ کرنا. فَعَطَانِيهَا, اللہ نے میری یہ دعا مجھے عطا فرما دی, میری امت سیلاب کے عمومی عذاب میں قوم نوح کی طرح ہلاک نہیں ہوگی. لیکن میں نے اللہ سے یہ دعا کی کہ اللہ آپس میں لڑائی نہ ہوئے, تو اللہ نے یہ دعا قبول نہیں فرمائی, منع فرمایا, یعنی قبول نہیں فرمائی. آپس میں لڑیں گے, لڑ رہے ہیں برابر, چلو.
وعن طيب يسار قال لقيت عبد الله بن عمر بن عمر بن العاص
عمرو بن العاص
لقيت عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنه قلت اخبرني عن صفه رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراه قال اجل والله انه لموصوف في التوراه ببعض صفته في القران يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرصا لاميين انت عبدي ورسولي سميتك بالتوكل وليس ببطن ولا غليظ ولا سفار بالاسرار ولا ينفع للسيد السيئه ولكن يعفو ويغفر ولن يقبضه الله تعالى حتى يقيم به منك العجاب يقول لا اله الا الله ويفتح بها عينا عميا واذانا صما وقلبا غلفا رواه البخاري رحمه الله تعالى.
حضرت عطا ابن یسار بڑے تابعی ہیں رحمہ اللہ تعالی, کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کی. حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص نے تورات بھی پڑھ رکھی تھی, عرب کے فصیح بلیغ لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا اور عربیت کے بڑے ماہر تھے یہ. تو میں نے ان سے درخواست کی کہ تورات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت بیان کی گئی اس کی مجھے خبر دو کہ تورات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا مضمون آیا ہے, کیا حضور کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں. قال اجل, تو انہوں نے کہا ضرور, میں ابھی آپ کو بیان کرتا ہوں, ضرور تم کو میں خبر سناتا ہوں. یہ نام ہی کے معنی کے اندر ہے, خبر کی تصدیق کے لیے آتا ہے یا استفام کے بعد آتا ہے. واللہ انہ, اللہ کی قسم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کی گئی تورات کے اندر, بعض اس صفت کو جو قرآن میں بیان کیا گیا, یعنی قرآن کے اندر جو حضور کے اوصاف بیان کیے گئے اسی میں سے کچھ باتیں تورات میں بیان کی گئی, یا تورات کی باتوں کو ہم قرآن کی زبان میں اس طرح کہہ سکتے ہیں. کیا کہہ سکتے ہیں, یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. یہ گویا کہ تورات کا مضمون قرآن کے انداز کے اندر, کہ اے نبی ہم نے یقیناً آپ کو بھیجا ہے لوگوں کے حالات پر گواہ اور جنت کی خوشخبری سنانے والا جہنم سے ڈرانے والا بنا کر. پھر تورات میں آگے کیا لکھا ہے, وَحِرْزًا لِلْأُمِّيِّينَ, امی لوگوں کے لیے حفاظت کا ذریعہ. یعنی عربوں کے لیے آپ حفاظت کا ذریعہ بنیں گے. زمانے جاہلیت میں عربوں کو کون پوچھتا تھا؟ سب لوگ عربوں کو امی اور جاہل کہا کرتے تھے. لیکن بس قرآن نازل ہونا شروع ہوا, نبی تشریف لائے, تو یہی عرب انسانیت کے رہنما بن گئے, قائد بن گئے, لیڈر بن گئے, ان کی جان مال کی حفاظت ہو گئی. وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ, مکہ کے ارد گرد جو ہے اپہرن کیس بہت ہوتے تھے, لوگوں کو اغوا کر لیا جاتا تھا, لیکن ایمان کی برکت سے سب کی حفاظت ہو گئی. اور مکہ والوں کو, عربوں کو امی اس لیے کہتے ہیں کہ ان میں اکثر الاکثر لوگ لکھے پڑھے ہوئے نہیں تھے. نمبر دو, لِتُنزِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا, مکہ کا لقب خود قرآن میں ام القرى ہے, لہذا ام القرى یہ نسبت کر کے امی, جیسے کہ کہا جائے کالوپور والا یعنی کالوپوری, اس طریقے سے امی, ام القرى کے اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے امیوں کے لیے حفاظت کا ذریعہ بنیں گے. حفاظت کا کیا مطلب؟ شیطانی گمراہی سے نبی کی برکت سے اللہ عربوں کی حفاظت کریں گے. شیطانی گمراہیوں سے نبی کی تعلیمات کی برکت سے اللہ ان امیوں کی حفاظت کریں گے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ اجمیوں کا تسلط ان عربوں کے اوپر نہیں ہوگا, اجمیوں کے تسلط سے اللہ تعالیٰ ان عربوں کو بچا کر کے رکھیں گے. تیسرا مطلب یہ ہے کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان عربوں کے اندر موجود رہیں گے, اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کے اوپر نہیں آئے گا. وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, نبی کے ہوتے ہوئے عربوں میں کوئی عذاب نہیں آئے گا. انت عبدی و رسولی, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ میرے بندے ہو اور میرے رسول ہو, مطلب ہے خاص مرتبہ بندگی کا اور خاص مرتبہ رسول ہونے کا. سبحان الذی اسرا بعبدہ, یعنی اللہ تعالیٰ نے حضور کو اپنا خاص بندہ بنایا تھا, اس لیے کلمہ شہادت میں ہم پہلے عبد پڑھتے ہیں پھر رسول پڑھتے ہیں. واشهد ان محمدا عبده ورسوله, اور میں نے تمہارا نام متوکل رکھا. حضور کا نام کیا رکھا؟ متوکل. کیا مطلب متوکل کا؟ ایسا خصوصی توکل جو کسی اور کو نہیں دیا گیا, وہ توکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا. جو توکل حضور کو خاص طور پر اللہ نے عطا فرمایا, اور کسی کو ایسا توکل عطا نہیں فرمایا. تو خبر دی کہ مکہ سے اتنا بڑا لشکر مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہوا, تو حضور نے کیا فرمایا؟ حسبنا اللہ. احزاب کے موقع پر, خندق کے موقع پر, یعنی اللہ ہمارے لیے کافی, اس سے بڑا اور کیا توکل ہوئے. نمبر دو, اپنی طاقت اور صلاحیت کے بجائے اللہ کی ذات اور اللہ کے حکم پر بھروسہ کرے. یعنی یہ نبی کی یہ خوبی ہے کہ اپنی طاقت پر بھروسہ نہیں, اپنی صلاحیت پر بھروسہ نہیں, اللہ کی ذات اور اللہ کے حکم پر بھروسہ. آج ہم کو ہمارے پاس جو کچھ ہے اس پر بھروسہ زیادہ ہے, حالانکہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے اس پر بھروسہ زیادہ ہونا چاہیے. لیس بفظ ولا غلیظ, یہ دونوں لفظ قرآن میں آئے. ولو کنت فظا غلیظ القلب, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برے اخلاق والے بھی نہیں تھے, برے دل والے بھی نہیں تھے, سخت دل بھی نہیں تھے, سخت کلام بھی نہیں تھے, سخت اخلاق بھی نہیں تھے, بڑے نرم مزاج, نرمی والی عادت. ولا سخاب فی الاسواق, اور بازاروں کے اندر آواز بلند کرنے والے نہیں تھے, بازار کے اندر شور گل کرنے والے نہیں تھے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں شور گل نہیں کرتے تھے, شور نہیں مچاتے تھے. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ بازار کے علاوہ دوسری جگہ شور کرے, اس کا مطلب یہ ہے کہ بازار جیسا بازار جہاں عام طور پر شور گل ہوتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں بھی شور گل مچاتے نہیں تھے. بازار کے بارے میں شرا لکھتے ہیں کہ سنجیدہ آدمی بھی وہاں جا کے شور مچاتا ہو جاتا ہے. جو لوگ بہت سنجیدہ کہلاتے ہیں وہ بھی بازار میں بے قابو ہو کے شور مچاتے ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نشانی تورات میں لکھی تھی کہ آپ بازاروں میں شور نہیں مچائیں گے. وَلَا يَدْفَعُ بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ, برائی کو برائی سے دفع نہیں کریں گے. یعنی کوئی حضور کے ساتھ برا سلوک کرے تو جواب میں حضور برا سلوک نہیں کریں گے, کوئی بری بات کہوے تو جواب میں بری بات نہیں کریں گے. یہ وہ ہے قرآن میں ادفع باللتی ہی احسن, ادفع باللتی ہی احسن السیئہ, کوئی برا سلوک کرے تو اچھے انداز میں تم اس کا جواب دو. یہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق. آج تو کوئی کہوے کہ تیری ماں کی تو یہ جواب میں کہوے تیری بہن کی, برائی کے ساتھ برائی, یہ نبی کی عادت نہیں ہے. ولیکن یعفو ویغفرو, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو معاف کرنے والے تھے اور درگزر کرنے والے تھے. فاعفو عنہم واصفح, یعنی یہ سب نشانیاں حضور کی تورات میں لکھی ہوئی تھی. ولن یقبضہ اللہ, اللہ تعالیٰ نبی کو اس وقت تک موت نہیں دیں گے. کب تک موت نہیں دیں گے؟ یہاں تک کہ ان کی لائی ہوئی ملت اسلامیہ کو, ان کے لائے ہوئے دین کو, الاوجاع جو گمراہی کے اندر پھنسے ہوئے لوگ کلمہ طیبہ پڑھنے والے نہ ہو جاوے. یعنی کہ دنیا کے لوگ جو گمراہی میں پڑے ہوئے, ضلالت کے اندر پڑے ہوئے, ایسے گمراہ لوگ جب تک کلمہ نہیں پڑھیں گے وہاں تک نبی کی موت نہیں آئے گی. اور ہوا ایسا, سارے گمراہ لوگ, گمراہوں کے سردار لوگ, انہوں نے کلمہ پڑھا, اس کے بعد حضور دنیا سے تشریف لے گئے. ملت الاوجا سے مراد لیا گیا ہے کافروں کو, کہ کفار اور مشرکین کلمہ پڑھیں گے وہاں تک حضور زندہ رہیں گے. جب یہ لوگ کلمہ پڑھ لیں گے پھر حضور دنیا سے تشریف لے جائیں گے. ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا, لوگ اسلام میں جماعت جماعت, قافلے قافلے, فوج فوج داخل ہونا شروع ہو گئے. نبی کی بعثت کا مقصد پورا, تو روانگی کی تیاری, دنیا سے جانے کی تیاری ہو گئی. اور بعضوں نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ ملت ابراہیمی, حضرت ابراہیم کے طریقے جو عربوں میں چلے آ رہے تھے لیکن اس میں بہت ساری غلط چیزیں گھس گئی تھی, حضور ملت ابراہیمی کو صاف ستھرا قائم کریں گے. اور جتنی غلط گمراہی کی چیزیں ملت ابراہیمی میں آ گئی تھی اس کو دور کر کے اصل ملت ابراہیمی کو حضور قائم کریں گے, پھر حضور دنیا سے تشریف لے جائیں گے. چنانچہ ملت ابراہیمی میں شرک نہیں تھا, بت پرستی نہیں تھی, اور عربوں نے بت پرستی اور شرک میں اتنے آگے بڑھ گئے تھے کہ کعبہ میں بھی شرک ہوتا تھا, عرفہ مینا میں بھی یہی دھندے کرتے تھے. وہ سب کو حضور نے مٹوایا اور توحید کے طریقے پر طواف عمرہ حج سارے اعمال شروع کروائے حضور نے, پھر دنیا سے تشریف لے گئے. اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے سے اندھوں کی آنکھیں کھول دیں گے, بہروں کے کان کو کھول دیں گے اور بند دلوں کو کھول دیں گے. اندھوں کی آنکھیں کھل جائے گی, کیا مطلب؟ حقیقی اندھے مراد مت لو, بلکہ کیا مراد لو؟ جن کی آنکھیں ہیں لیکن صحیح رستہ ان کو دکھتا نہیں ہے, جن کے کان تو ہے لیکن وہ صحیح بات سنتے نہیں ہیں, ان کے دل تو ہے لیکن صحیح بات قبول نہیں کرتے, سمجھتے نہیں. اللہ تعالیٰ ایسے تمام لوگوں کو نبی کے ذریعے ہدایت دیں گے. دیکھو بڑے بڑے کافر, وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ, جن کی سازشیں ایسی تھی کہ پہاڑ ہٹ جاوے اپنی جگہ سے, ایسے ایسے کافروں نے ایمان قبول کیا. ابو سفیان ایمان لائے,
خالد بن ولید ایمان لائے, عمر ایمان لائے, سب لوگوں کو اللہ نے ایمان کی سعادت نصیب فرما دی. جی گویا یہ سب نشانیاں وہ ہیں حضور کی جو تورات میں بیان کی گئی تھی, اور حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے تورات پڑھی تھی, اسی لیے انہوں نے وہاں سے نقل کر کے حضرت عطا کو سنائی. اور کہتے ہیں کہ امام دارمی نے یہ روایت اس طرح نقل کی کہ عطا نقل کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن سلام سے, یہ اور زیادہ مضبوط سند ہو گئے, چونکہ عبداللہ بن سلام تو تورات کے حافظ تھے اور تورات کے جید عالم تھے, وہ اس مضمون کو نقل کرے تو اور زیادہ مضبوطی آ گئی. اور حضرت ابو ہریرہ والی روایت اس مضمون کی نحن الاخرون باب الجمعہ میں گزر گئی. جی عبارت پڑھ لیتی حضرت دارمی.
فقد الدارمي عن عطاء عن ابن سلام رضي الله تعالى عنه وذكر حديث ابي هريره رضي الله عنه وذكر حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه نحن الاخرون من عقب بعد الجمعه. الفصل الثاني عن حباب بن الارض رضي الله تعالى عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله صليت صلاه لم تكن تصليها؟ قال اجل انها صلاه رغبه ورهبه, فاني سالت الله فيها ثلاثا فاعطاني اثنتين ومنعني واحده, وسالته الا يهلك امتي بسند فاعطانيها, وسالته الا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فاعطانيها, وسالته الا يذيق بعضهم باس بعض فمنعنيها. رواه الترمذي والنسائي رحمه الله تعالى.
باب ابن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ارت ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز پڑھائی ہم کو, ذرا لمبی ہو گئی, یعنی عام عادت سے زیادہ لمبی ہو گئی, حضور کی جو عام عادت شریفہ تھی اس سے لمبی ہو گئی. صحابہ حضور کی ہر چیز پر بڑی گہری نظر رکھتے تھے, چونکہ طالب تھے, سیکھنے والے تھے, اور وہاں علم اوراق میں نہیں تھا, عمل میں تھا, اس لیے عملاً سیکھنا, اس لیے ہر عمل پر نظر رکھتے تھے. تو لمبی نماز دیکھ کر صحابہ نے پوچھا, اے اللہ کے رسول, آج آپ نے ایسی نماز پڑھائی کہ اتنی لمبی نماز اس سے پہلے نہیں پڑھائی, کیا وجہ ہے حضور بتلاؤ؟ تو حضور نے فرمایا, جی ہاں, تم نے صحیح جائزہ لیا, میں نے آج لمبی نماز پڑھائی. کیوں؟ یہ نماز رغبت اور رہبت کی نماز تھی. کیا معنی رغبت اور رہبت؟ یعنی اس نماز کے دوران میں نے اللہ سے بڑی بڑی دعائیں مانگی, اور ان دعاؤں میں سے کچھ دعاؤں کے قبول ہونے کا مجھے یقین ہے, لیکن ڈر بھی ہے کہ کچھ دعا قبول نہ ہوئے. چالو نماز میں حضور نے اللہ سے کچھ دعائیں مانگی. رغبت کا مطلب یہ ہے کہ دعا کی قبولیت کا یقین, کہ ان میں سے کچھ دعا میری قبول اور کچھ دعا قبول نہ ہونے کا ڈر, یعنی ترغیب اور ترہیب دونوں ہے اس نماز اور دعا میں. اب حضور نے اس کی وضاحت فرمائی, میں نے اللہ سے تین دعا مانگی, دو دعا میری قبول ہو گئی اور ایک دعا قبول نہیں ہوئی. کون سی قبول ہوئی؟ اللہ تعالیٰ میری امت کو قحط اور دکاڑ میں ہلاک نہیں کریں گے, یعنی امت کو اللہ کھلائیں گے, بھوکا نہیں ماریں گے, وہ دعا قبول ہو گئی. میں نے یہ دعا مانگی کہ امت کے اوپر کوئی دشمن مسلط نہ ہوئے, من غیرہم, مسلمانوں کے علاوہ باہر کا کوئی دشمن مسلط نہ ہوئے جو امت کو پورے پورا ہلاک کر دے. اللہ تعالیٰ نے میری یہ دعا قبول فرما لی کہ کوئی باہر کا دشمن امت پر مسلط ہو کے امت کو ہلاک نہیں کر سکے گا, یعنی کوئی دشمن آ کر کے پورے دین حق کو مٹا دے وے اور حق کا نور ختم ہو جاوے, ایسا کبھی میری امت کے اندر ہوگا نہیں. ویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے امت دو چیزوں سے محفوظ ہو گئی. کبھی ایسا قحط نہیں آئے گا کہ فاقہ کشی میں لوگ مر جائے, اور کبھی جو ہے غیر مسلم اجتماعی طور پر حملہ کر کے مسلمانوں کو ختم نہیں کر سکیں گے. یہ دو دعا حضور کی قبول ہوئی. تیسری کون سی قبول نہیں ہوئی؟ میں نے اللہ سے یہ سوال کیا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کی لڑائی کا مزہ نہ چکھے, یعنی آپس میں لڑائیاں نہ ہوئے, یہ دعا میری اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوئی. اسی لیے امت آپس کی لڑائی کا مزہ چکھ رہی ہے. چلو.
وعن ابي مالك الاشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل جاءكم من ثلاث قدر ان لا يجمع عليكم نبيكم فذلكم جميعا وان لا يظهر على اهل الحق ولا تجتمع على ضلالة النبوة مجاب رحمه الله تعالى.
حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ عز و جل نے تم کو تین چیزوں سے محفوظ کر لیا. خلال کے معنی تین چیزیں, تین برے, تین خرابیوں سے. نمبر ایک, اللہ یدعو علیکم نبیکم فتہلکو جمیعا, کہ تمہارے اوپر تمہارے نبی بد دعا نہیں کریں گے کہ تم سب کے سب لوگ ہلاک ہو جاؤ. نوح علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے بد دعا کی, پوری امت ہلاک ہو گئی. حضرت ہود علیہ السلام نے امت کے لیے بد دعا کی, قوم ہلاک ہو گئی. لوط علیہ السلام نے بد دعا کی, ہلاک ہو گئی امت. تو پچھلے زمانوں میں جب امتیں نافرمانیاں کرتی تھی, نبی بد دعا کرتے تھے, امتیں ہلاک ہو جاتی تھی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کریں گے نہیں, اور آپ کی بد دعا سے امت ہلاک ہوگی نہیں. اللہ نے اسے حفاظت میں رکھا. دوسری چیز, باطل پرست لوگ حق والوں کے اوپر کبھی غالب نہیں آئیں گے. یعنی غالب ایسے آ جاوے کہ حق کو بالکل مٹا دے وے, حق کو بالکل ختم کر دے وے, حق کا نور مٹ جاوے, ایسا کبھی نہیں ہوگا. ہر زمانے میں کچھ نہ کچھ حق پرست لوگ ہوں گے کہ باطل کے سامنے وہ بولیں گے, بھلے ان کی آواز کم ہوئے چھوٹی ہوئے, لیکن وہ بولنے والے ہر زمانے میں رہیں گے. وہ دبیں گے نہیں, ہاریں گے نہیں. یعنی حق کا نور دنیا سے ختم ہو جاوے اور باطل ہی باطل ہو جاوے, ایسا میری امت میں نہیں ہوگا. تیسری کیا چیز, وَاللَّا تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلَالَتِن, میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. گمراہی کے اوپر جمع نہیں. دیکھو, پچاس سو ہزار دس ہزار آدمی نعوذ باللہ گمراہ مرتد ہو جاوے, یہ ہوگا, لیکن پوری امت ایک ساتھ گمراہی پر متفق ہو جائے, یہ کبھی نہیں ہوگا. میری امت کے اندر تمام مسلمان غلط عقیدوں میں پڑ جاوے, ایسا نہیں ہوگا. تمام مسلمان غلط کام پر متفق ہو جاوے, ایسا نہیں ہوگا. امت کا سواد اعظم یہ جو ہے غیر اسلامی بات پر متفق ہو جاوے, ایسا کبھی نہیں ہوگا. کچھ ہوں گے, کچھ چاہے ان کی تعداد تھوڑی بہت ہو جاوے, لیکن پوری امت ایک ساتھ غلط عقیدوں میں, غلط اعمال میں, غیر اسلامی اعمال میں لگ جاوے اور اتفاق کر لیوے, ایسا ہوگا نہیں. اسی روایت کو اجماع کی حجیت کی دلیل قرار دیا گیا ہے. لا تجتمعوا علی ضلالتین, اس سے معلوم ہوا کہ ہر زمانے کے اندر اہل علم, اہل صلاح, اہل تقوی اگر کسی چیز کے اوپر اتفاق کر لیوے تو وہ بھی جو ہے امت کے لیے ایک دلیل ہے, حجت شرعیہ ہے, اس کو اجماع کہا جاتا ہے. جی.
وعن عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يجمع الله على هذه الأمة سيفا
لن يجمع الله على
لن يجمع الله على هذه الأمة سيفين, سيفا منها وسيفا من عدوها. رواه ابو داود رحمه الله تعالى.
حضرت عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه عنهم سے منقول ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ اس امت پر دو تلواروں کو جمانی کریں گے. دو تلوار ایک ساتھ اس امت پر نہیں چلے گی. کیا مطلب؟ ایک تلوار خود ان کی اور دوسری تلوار دشمنوں کی. یعنی ان کی مسلمانوں کی آپسی تلوار بھی ایک دوسرے پہ چلے, نہ دشمن کی بھی چلے, دونوں تلوار ایک ساتھ امت پر جمع نہیں ہوگی. اس حدیث شریف کا ایک مطلب یہ لیا گیا ہے کہ دو طرف سے تلوار چلے تو پوری ملت ختم ہو جائے, تمام مسلمان ختم ہو جاوے, ایسا کبھی نہیں ہوگا. کہ پوری ملت اسلامیہ اور تمام مسلمانوں کا خاتمہ ہو جاوے، ایسا کبھی نہیں ہوگا. نمبر دو، ایک طرف آپس کی لڑائی اور باہر سے دشمن کا حملہ، ایسا کبھی جمع نہیں ہوگا. ایک طرف آپس کی لڑائی اور ایک طرف سے باہر سے حملہ، کبھی ایسا ہونے والا نہیں ہے. روایتوں سے یہ بات ثابت ہے کہ کبھی ایسا وقت آئے گا امت کے اوپر کہ آپس میں لڑائیاں خوب ہو رہی ہے، مسلمانوں میں آپس میں لڑائیاں خوب ہو رہی ہے اور ڈر لگ رہا ہے کہ ملت اسلامی آپس کی لڑائی میں ختم ہو جائے گی، ایسی آپس میں لڑائی. لیکن اچانک یہ ہوگا کہ دشمن کا حملہ ہوگا. اب جب دشمن کا حملہ ہوگا تو آپس کی لڑائی بھول کر کے، آپس کی لڑائی چھوڑ کر کے دشمن کے مقابلے کے لیے دور پڑیں گے اور سب آپس میں ایک ہو جائیں گے. ایسا امت کے لیے اللہ نے نظام بنایا ہے. تو جب بھی کبھی دشمن کا حملہ ہوگا تو آپس میں متحد ہو جائیں گے. معلوم ہوا کہ دشمن کا حملہ یہ بھی رحمت بنے گا کہ اس کی وجہ سے آپس کی لڑائی بھول کر کے سب مل کر کے دشمن کے مقابلے کے لیے جمع اور اکٹھا ہو جائیں گے. چلو. ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مرتبہ ایک پنڈت جی کہنے لگے کہ دیکھو تم مسلمانوں میں کتنے فرقے ہیں آپس میں، اور ہر ایک دوسرے کو یہ کہتا ہے گمراہ ہے، یہ ہے وہ ہے، کوئی قادیہ ہے، کوئی شیعہ، کوئی جو ہے بریلوی ہے، کوئی غیر مقلد ہے، کوئی جماعت اسلامی والے ہیں، کتنے فرقے آپس کے اندر ہیں اور ہر ایک دوسرے کو گمراہ کہتا ہے. تو حضرت تو بہت مسکت جواب دیتے تھے، پر میں دیکھو پنڈت جی یہ انگلیاں ہیں نا سب الگ الگ ہیں، کوئی چھوٹی، کوئی بڑی، کوئی موٹی، کوئی دبلی، کوئی پتلی، سب الگ الگ، لیکن لکما بنانا ہوتا ہے تو سب ساتھ ہو جاتی ہے. چلو.
عن العباس رضي الله تعالى عنه انه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فكانه سمع شيئا، فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال من انا؟ فقالوا انت رسول الله. فقال انا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، ان الله خلق الخلق فجعلني في خيرهم، ثم جعلهم في القدم فجعلني في خيرهم في القدم، ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيله، ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا، فانا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا. رواه الترمذي رحمه الله تعالى.
چچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ تشریف لائے، فَكَأَنَّهُ سَمِعَ شَيْئًا، کچھ بات سنی چچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے. کیا بات سنی؟ چچا عباس غصے میں تشریف لائے. غصے میں اس لیے آئے کہ کافر لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تان و تشنیع کر رہے تھے، حضور کے لیے بری بھلی باتیں بول رہے تھے. اور وہ کافر قریش کیا بول رہے تھے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے محمد کو نبی بنایا، ایک یتیم بچے کو، غریب بچے کو. من القریتین عظیم، یعنی مکہ اور طائف کے کسی بڑے مالدار سردار کو اللہ تعالیٰ نبی بنا دے، یہ ایک یتیم غریب بچے کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا دیا. گویا ان کا کہنے کا حاصل کیا تھا کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے لائق نہیں ہے. یہ آپس میں یہ لوگ طنز کر رہے تھے. چچا عباس نے سنا تو چچا عباس کو بہت غصہ آیا. ظاہر بات ہے ایسے بھی چچا عباس قریش کے بڑے سمجھے جاتے تھے اور حضور کے چچا بھی ہو رہے ہیں، ڈبل رشتہ، اسی لیے ان کو غصہ آ گیا. عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ